بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ رات کی قسم جب وہ دن کو ڈھانپ لے، اور دن کی قسم جب وہ چمک جائے، اور اس کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے۔ بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں، پھر جس نے مال عطا کیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی، تو اس کے لیے ہم آسانی کا انتظام کر دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی برتی اور نیکی کو جھٹلایا ہے، اس کے لیے سختی کی راہ ہموار کر دیں گے، اور اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر ہیں، شائستہ درانی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، سورہ لیل کی آیات 1-11 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 KHz پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahartv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیجئے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اور اس پروگرام کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیا جائے گا، اور اس پروگرام کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ پروگرام آئینۂ صحافہ سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد ہماری نشریات کا آخری پروگرام اسلام کی معرفت ہوگا۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیے سب سے پہلے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ غزہ کے اسپتال اور رہائشی علاقوں پر سینی فوج کی وحشیانہ بمباری، سینی فوجی ٹھکانوں پر استقامتی گروہوں کے جوابی حملے۔ خلائی شعبے میں ایرانی ماہرین کی ایک اور کامیابی، ایران کا حیاتیاتی کیپسول کامیابی کے ساتھ خلا میں روانہ۔ اور توہین الیکشن کمیشن کیس، پی ٹی آئی کے سابق چیئرمین عمران خان اور سابق وزیر فواد چودھری کے خلاف ٹرائل جیل میں کرنے کا فیصلہ۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ آغاز کرتے ہیں غزہ سے۔ غزہ کے مختلف علاقوں من جملہ کمال ادوان اسپتال پر سینی فوج کے ہوائی اور توپ خانے کے حملے جاری ہیں، جس کے دوران دسیوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ غزہ کے مرکز میں واقع نصیرات کیمپ میں دو گھروں پر سینی فوجیوں کے جارحانہ حملوں میں 6 اور خان یونس پر حملوں میں 3 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ بعض خبروں میں شہید ہونے والوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ بتائی گئی ہے۔ غزہ کے مرکز میں النصیرات کیمپ میں دو گھروں پر جارے سینی فوج کے حملوں میں 6 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ اسی طرح شمالی غزہ کے علاقوں الفلوجہ، بیت لاہیہ، تل زعتر، جبالیہ کیمپ اور بیت حانون کے اطراف میں بھی غاصب فوجیوں کے وحشیانہ اور غیر انسانی حملے جاری ہیں۔ المیادین نے بھی رپورٹ میں کہا ہے کہ غاصب سینی فوجیوں کے جنگی بحری جہازوں سے غزہ کے مرکزی علاقے کے ساحل کی سمت دسیوں گولے داغے گئے ہیں۔ غاصب فوجیوں نے اسی طرح بدھ کی صبح سے مشرقی خان یونس پر اپنے حملے تیز کر دیے ہیں۔ غزہ پر بھی سینی فوجیوں کے حملے پوری شدت کے ساتھ جاری ہیں۔ اسپتال کے ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ منگل کی رات سے اب تک کمال ادوان اسپتال پر غاصب سینی حکومت کے جارے فوجیوں کی جانب سے 70 گولے برسائے جا چکے ہیں۔ رپورٹ میں آیا ہے کہ جبالیہ کیمپ کو بھی، کہ جہاں 100 سے زائد گھرانے موجود ہیں، سینی جنگی طیاروں نے جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ بدھ کی صبح بھی سینی حکومت کی جانب سے جبالیہ کیمپ کے بلاک 2 پر کی جانے والی بمباری میں کئی فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ کے اسپتال کے ذریعے نے بھی اعلان کیا ہے کہ بین الاقوامی اداروں نے شمالی غزہ کے سلسلے میں لا تعلقی اختیار کر لی ہے اور وہ جنوبی غزہ میں لاحق سینی خطرات پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ اسی اثنا میں آزاد ڈاکٹروں کی تنظیم نے غزہ میں شہداء الاقصی اسپتال پہ غذائی اشیاء اور ایندھن کی شدت کی قلت کی خبر دی ہے اور غزہ کا محاصرہ ختم کیے جانے اور دواؤں اور طبی وسائل نیز اشیاء خوردنوش کی فراہمی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ شہاب نیوز ایجنسی نے بھی ایک رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ غاصب سینی حکومت کے ہیلی کاپٹروں نے خان یونس کے مشرق میں پناہ گزینوں کے ایک اسکول پر حملے میں اسموک بموں کے نام سے دھواں پیدا کرنے والے بموں کا استعمال کیا۔ مشرقی خان یونس میں بنی سہیلا میں بھی ملک کے اسکول پر بھی سینی جارحیت میں 3 بے گھر فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ فلسطین کی وزارت صحت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق غزہ کے عوام کے خلاف سینی جارحیت کے آغاز سے اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 16,000 سے زائد ہو چکی ہے جبکہ 42,000 سے زائد دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ سینی فوجیوں نے غرب اردن پر اپنے حملے تیز کر دیے جس میں متعدد افراد شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب بعض امریکی میڈیا ذرائع نے دعویٰ کیا کہ وائٹ ہاؤس نے تل ابیب کو غزہ پر فوجی حملہ ختم کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے، سینی فوج نے آج بدھ کی صبح غرب اردن کے شہر جنین پر شدید حملہ کیا اور غزہ پر بھی اپنے فضائی اور زمینی حملے تیز کر دیے۔ جنین کیمپ پر سینی فوج کے حملے میں 2 فلسطینی شہید اور 1 خاتون سمیت 7 افراد شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی کی عسکری شاخ نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اس نے سینی فوج کی متعدد گاڑیوں اور ساز و سامان کو تباہ کرنے کے علاوہ غزہ کے شمال اور جنوب میں متعدد سینی فوجیوں کو جانی نقصان پہنچایا۔ سینی فوج نے کچھ گھنٹہ قبل مغربی کنارے کے جنین شہر اور جنین کیمپ پر بڑے پیمانے پر حملہ شروع کیا ہے جس کے بعد سے اس علاقے میں غاصب فوجیوں اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے آج بدھ کو سہینی فوج کے ٹھکانوں اور غیر قانونی سہینی بستیوں پر راکٹ اور مارٹر گولوں سے حملے کیے ہیں۔ فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی کی عسکری شاخ سرا القس نے اعلان کیا ہے کہ اس نے مشرقی خان یونس میں واقع مسجد الزلال کے اطراف میں غاصب دشمنوں کے ایک فوجی دستے کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ سرایہ القدس نے مشرقی خان یونس کے علاقے شیخ ناصر کے اطراف میں بھی سینی فوجیوں پر مارٹر گولوں سے حملہ کیا۔ سینی حکومت کے میڈیا ذرائع نے بھی کچھ دیر پہلے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے مضافات میں سینی کالونی رعیم میں خطرے کے سائرن بجنے لگے۔ تحریک حماس کی فوجی ونگ القسام بریگیڈ نے بھی کہا ہے کہ اس نے آج غزہ کے مضافات میں سینی فوجی اڈے کے سفیم کو کم دوری تک مار کرنے والے میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ تل ابیب کے سہنیوں نے مقبوضہ فلسطین کی عدالت عالیہ میں اپیل دائر کر کے فلسطینی گروہوں کے راکٹوں سے اپنی جانوں کی حفاظت کا مطالبہ کیا ہے۔ تل ابیب کے جنوب میں رہنے والے سہنیوں نے داخلی مہاد اور تل ابیب بلدیہ کے خلاف سینی حکومت کی اعلی عدالت میں اپیل دائر کرتے ہوئے انہیں فلسطینی مزاحمت کے راکٹوں سے بچانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ سینی فوجیوں نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غزہ میں مزاحمتی فورسز کے ساتھ لڑائی میں اپنے 9 فوجی افسروں اور فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کیا ہے۔ سینی فوجیوں نے اسی طرح جنوبی مقبوضہ علاقے میں اپنی ایک فوجی گاڑی الٹ جانے کے نتیجے میں 3 افسروں کے ہلاک ہونے کی خبر دی ہے۔ اس درمیان سینی اخبار یدیعوت اہرونوت نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ لبنان سے متصل مقبوضہ فلسطین کی شمالی سرحد کے باشندوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا اور وہ پناہ گزینوں کے مانند چھوٹے کمروں اور کرائے کے مکانات میں نامعلوم مدت کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ سینی حکومت کے وزیراعظم کی اسرائیلی قیدیوں کے اہل خانہ سے ملاقات اور میٹنگ کے دوران ہنگامہ مچ گیا اور نیتن یاہو کو میٹنگ ترک کرنا پڑی۔ سینی حکومت کے ٹی وی چینل 12 کی رپورٹ کے مطابق سینی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے اس ملاقات میں حماس کے ہاتھوں قیدی بنائے گئے سہنیوں کے بارے میں اپنی بے بسی کا اعتراف کیا ہے کہ وہ سارے اسرائیلی قیدیوں کو واپس نہیں لوٹا سکتے۔ اس سہنی چینل نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ قیدیوں کو واپس لانے میں نتنیاہو کی ناتوانی کے اس بیان کے بعد میٹنگ میں ہنگامہ مچ گیا اور افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا، جس کے بعد نتنیاہو کو میٹنگ ترک کرنا پڑی اور قیدیوں کے اہل خانہ بھی وہاں سے چلے گئے۔ اسی کے ساتھ بنیامین نتنیاہو کے خلاف مظاہرے بھی جاری ہیں۔ سہنیوں نے ایک بار پھر مظاہرہ کر کے نتنیاہو کی برطرفی کا مطالبہ کیا اور سہنی قیدیوں کی رہائی کے لیے دوبارہ مذاکرات شروع کیے جانے پر زور دیا۔ سہنی حکومت اگرچہ حماس کے ہاتھوں قیدی بنائے گئے سہنیوں کو رہا کرانے پر زور دے رہی ہے، لیکن دوسری طرف وہ حماس کے ساتھ جنگ کا دائرہ وسیع کرنے پر مصر ہے۔ واضح ہے کہ سہنی فوجیوں نے شمالی غزہ میں کوئی نمایاں کامیابی حاصل کیے بغیر اب جنوبی غزہ کا رخ کر لیا اور وہ جنوبی غزہ میں جنگ کا دائرہ وسیع کر رہے ہیں۔ سہنیت مخالف ہزاروں یہودیوں نے نیو یارک میں اجتماع کیا اور غزہ پر سہنی حکومت کے وحشیانہ حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ یہ اجتماع 7 اکتوبر کے بعد یہودیوں کا سب سے بڑا اجتماع تھا۔ سہنیت مخالف یہودیوں نے نیو یارک میں ایک اسپورٹس ہال میں اجتماع کر کے غاصب اسرائیل کے موقف کی شدید مذمت کی۔ اس اجتماع میں شریک یہودیوں نے سہنی حکومت کے جرائم کی مذمت کی اور اعلان کیا کہ وہ اس جعلی اور غاصب حکومت کی تشکیل کے یکسر مخالف ہیں۔ سہنیت مخالف یہودیوں نے یہ میں نہیں ہوں مہم شروع کر کے یہودیوں کے نام پر سہنی حکومت کی بربریت اور جرائم سے اپنی بیزاری ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسری جانب سینئر امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے غزہ کی پٹی میں جنگ کے جاری رہنے اور فلسطینی عوام کے قتل عام کے لیے اپنے ملک کی طرف سے 10 ارب ڈالر کی امداد سینی حکومت کو بھیجنے کی مخالفت کی ہے۔ امریکی کانگریس سے وابستہ ہل ویب سائٹ کے مطابق برنی سینڈرز نے، جو امریکی سینیٹ کی معروف ترقی پسند شخصیات میں سے ایک ہیں، غزہ میں غاصب سینی حکومت کی طرف سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں اور اس کی کابینہ کے طرز عمل کو غیر اخلاقی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس حکومت کے لیے 10 ارب ڈالر کی امریکی امداد مختص کر کے واشنگٹن بھی مسئلہ فلسطینی عوام کے خلاف جرائم میں شریک ہے۔ ادھر دبئی میں منعقد موسمیاتی تبدیلی کے اجلاس کوپ کے موقع پر فلسطین کے حامیوں نے مظاہرہ کر کے غاصب سینی حکومت کے وحشیانہ جرائم کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ حزب اللہ لبنان نے مقبوضہ شمالی علاقوں میں سہنی دشمن کے فوجی ٹھکانوں پر 14 حملے کر کے آج کے دن کو تاریخی بنا دیا۔ حزب اللہ لبنان نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لبنان کی سرحد کی دوسری جانب اور مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں میں سہنی حکومت کے فوجی ٹھکانوں پر کئی حملے کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملے غزہ میں فلسطینیوں کی تحریک استقامت کی حمایت میں کیے جا رہے ہیں۔ لبنان کی تحریک استقامت نے گزشتہ 24 گھنٹے میں 13 بیانات جاری کیے ہیں، جن میں لبنان کے مشرقی اور مغربی سرحدی علاقوں میں سینی فوجی ٹھکانوں پر 14 حملے کرنے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ایران کے سلمان مقامی لانچر کے ذریعے ایران کا جدید ترین حیاتیاتی کیپسول مکمل کامیابی کے ساتھ خلا میں روانہ کر دیا گیا۔ ایران کی خلائی صنعت کے مختلف شعبوں کی تقویت سے متعلق اپنے منصوبے کے تحت موجودہ حکومت نے ایران کے سلمان نامی مقامی لانچر کے ذریعے ایران کا جدید ترین حیاتیاتی کیپسول مکمل کامیابی کے ساتھ خلا میں چھوڑا۔ سلمان لانچر مکمل طور پر اندرون ملک ایرانی ماہرین کے ہاتھوں ہی کیا گیا ہے۔ سائنسی تحقیقات اور جدید ترین ٹیکنالوجی کا حامل یہ کیپسول انسان کو خلا میں روانہ کرنے کے منصوبے کو عملی بنانے کی کوششوں کے تحت مکمل کامیابی کے ساتھ چھوڑا گیا۔ 500 کلو گرام وزنی یہ کیپسول انسان کو خلا میں روانہ کرنے کی جدید ٹیکنالوجی کے فروغ کا ایک کامیاب تجرباتی عمل ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے جوانوں نے خلیج فارس میں 45 لاکھ لیٹر غیر قانونی ایندھن کے حامل 2 بحری آئل ٹینکروں کو ضبط کر لیا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے 5ویں زون کے کمانڈر ایڈمرل علی ازمائی نے کہا ہے کہ خلیج فارس میں ایندھن کی اسمگلنگ کے خلاف جاری مہم میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے جوانوں نے جزیرہ ابو موسیٰ کے جنوب میں 3 روز کے دوران اپنی مکمل نظر اور پوری اطلاعات حاصل کرنے کے بعد اچانک کارروائی کر کے 2 بحری آئل ٹینکروں کو روک لیا، جن پر 45 لاکھ لیٹر غیر قانونی ایندھن موجود تھا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ توہین الیکشن کمیشن کیس میں پی ٹی آئی کے بانی عمران خان اور سابق وزیر فواد چودھری کے جیل ٹرائل کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے بانی عمران خان اور فواد چودھری کے خلاف ٹرائل اڈیالہ جیل میں کرنے سے متعلق الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے وزارت داخلہ وزارت قانون کی رائے کے بعد ٹرائل کا فیصلہ کیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، پروگرام گرد و پیش میں ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، جس کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی حسین تقوی صاحب۔ حسین تقوی صاحب، ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بھی آپ کی خدمت میں اور تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
جی، بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ حسین تقوی صاحب، غزہ اب ایک ویرانے میں تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے، اور غاصب صہیونی حکومت فلسطین کے مختلف علاقوں، خاص طور پر غزہ پر اپنے شدید حملوں کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس درمیان عالمی اور علاقائی اداروں اور تنظیموں پر ایک خاموشی ستاری ہے، تو کیا کہیں گے آپ اس سلسلے میں؟
جی ہاں، بہرحال یہ ایک نہایت ہی افسوسناک پہلو ہے، اور اس نقطے کی طرف تمام دنیا کے رائے عامہ کی توجہ جو ہے وہ مرکوز ہے کہ غزہ خاک و خون میں غلطاں ہو رہا ہے، غزہ جو ہے ویرانے میں تبدیل ہو گیا ہے، غزہ جو ہے وہاں پر شہدا کی تعداد 6200 سے تجاوز کر چکی ہے، غزہ میں جہاں 42,000 سے زیادہ افراد جو ہے وہ زخمی ہیں، غزہ وہ کہ جس کا انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے، غزہ وہ کہ جہاں پر جو ہے وہ ترسیل زر جو ہے وہ تقریباً مسدود ہو کر رہ گئی ہے، یعنی کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ بالکل وہاں پر منتقل نہیں ہو رہی ہیں۔ یہ پہلے فقط و فقط ایک جیل تھا، لیکن اب غزہ جو ہے وہ ایک المیہ میں، ایک سانحے میں، ایک ایسے ویرانے میں تبدیل ہو گیا ہے کہ ہر آنکھ جو غزہ کے ویرانے کو دیکھ رہی ہے وہ اشکبار ہے۔ اور جہاں تک ذکر کیا آپ نے کہ عالمی اداروں، علاقائی اداروں، تنظیموں کی خاموشی جو ہے، میں اس کو خاموشی نہیں کہوں گا بلکہ میں یہ کہوں گا کہ مجرمانہ خاموشی، ایسی خاموشی کہ جس کے اندر جرم شامل ہے، کیونکہ یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر عالمی اداروں کو غزہ کے عوام کی مدد و کمک کے لیے آگے آنا چاہیے تھا۔ ریڈ کراس کی سربراہ یہ کہتی ہیں کہ غزہ جو ہے وہ ایک مثلاً تباہ کن صورتحال سے دوچار ہے، عالمی جو ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے سربراہ یہ کہتے ہیں کہ غزہ کے اندر جو ہے وہ طبی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں، اسی طریقے سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل یہ کہتے ہیں کہ غزہ جو ہے وہ تباہ ہو گیا۔ کہ جب آپ یہ بیانات دے رہے ہوتے ہیں تو آپ ان آہوں، سسکیوں اور ان بے گھر افراد کی فریادیں بھی سنیں کہ جو اس وقت جو ہے وہ پکار پکار کر یہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری مدد و کمک کی جائے، لیکن کسی طرف سے بھی کوئی مدد و کمک کا اشارہ نہیں ملتا، اور اگر کوئی ریلیف ملتا ہے تو وہ 6 دن کی عارضی یا 7 دن کی عارضی جنگ بندی ہوتی ہے، اور اس عارضی جنگ بندی میں بھی غاصب صہیونی حکومت نے اپنی بربریت جاری رکھی، غاصب صہیونی حکومت نے اس درمیان بھی بمباری جو ہے نا وہ جاری رکھی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ابھی تک جو اطلاع ہے کہ آج کے دن تک ابھی بھی جو ہے بمباری کے نتیجے میں 100 سے زیادہ جو ہے افراد شہید ہو چکے ہیں۔ تو یوں کہا جائے کہ غزہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ایک بے کسی کی تصویر بنا ہوا ہے، اور میں اپنے سامعین کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ یہ غزہ کی جو ایک شکل ہمیں نظر آ رہی ہے، غزہ کا جو ایک ویرانہ نظر آ رہا ہے، یہ بہتا ہوا خون جو نظر آ رہا ہے، اس کو یہ ادارے، یہ مثلاً عالمی حقوق کے دعوے دار مثلاً تنظیمیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ یہیں پر رک جائے گا، بلکہ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ فلسطین کے عوام اور فلسطین کے جو باشندے ہیں وہ حق پر کھڑے ہیں، اور اس کے مقابل جو ہے وہ ظالم اور باطل قوتیں ہیں کہ جو متحد ہو کر جو ہے سازشی تانے بانے بن رہی ہیں فلسطین کے خلاف۔ لیکن ایک بہت ہی جو اہم نقطہ ہے اس پورے مثلاً صورتحال کے اندر وہ یہ کہ جس کی ہم ہر بار تکرار بھی کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ فلسطین کے عوام جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں، فلسطین کے عوام جو ہیں وہ اپنے نظم و لین سے جڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے سرزمین کے دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، اور یہ حق اور سچ کی آواز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ ظلم و بربریت کا شکار ہونے کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کے اندر جو ہے وہ اس تمام صورتحال پر کوئی احتجاج کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کوئی جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ روڈوں پر نہیں لا رہا کہ بھائی یہ کون ہے کہ جو ہمارے گھر جو ہے وہ کس کے ذریعے جو ہے نا یہ برباد ہو رہے ہیں، نہیں، بلکہ وہ اپنے شہدا کی لاشوں کو جو ہے وہ حماس کے پرچموں میں لپیٹے ہوئے ہیں، جہاد اسلامی کے پرچموں میں لپیٹے ہوئے ہیں، فلسطین کے پرچموں میں لپیٹے ہوئے ہیں، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ایک ظاہری طور پر تم ہمیں مار رہے ہو لیکن ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ جو ہے وہ زندہ قوموں کی علامت بن کر جو ہے وہ سالہ سال جو ہے تمہیں پریشان کرتا رہے گا، اور فلسطین جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر جو ہے ان شہدا کی برکت سے موجود رہے گا، اور ظالم اور جابر قوتیں جو ہیں وہ نیست و نابود ہو کر رہیں گی، اور یہ وعدہ الہی ہے کہ مظلوم ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے اور ظالم جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ نیست و نابود ہوتا ہے، اور وہ مٹ جانے کے لیے ہوتا ہے، اور یہ وعدہ الہی حتمی طور پر پورا ہو کر رہے گا
انشاءاللہ۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ بہت بہت شکریہ حسین تقوی صاحب، اور اس سیاسی گفتگو کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ جمعتم سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے، ہمارا کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے، بلائیں گے کب ہماسیوں کو بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے، بلائیں گے کب ہماسیوں کو بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے، ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے، تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں، تمہاری نظر کرم کی خاطر، تمہاری نظر کرم کی خاطر، جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے، جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے، ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے، یہ زندگی مختصر مختصر بہت ہے، یہ زندگی مختصر بہت ہے، سیاہی قسمت کی بام پر ہے، یہ زندگی مختصر بہت ہے، سیاہی قسمت کی بام پر ہے، میری نظر کو کسی طرح اب وہ نور جلوے دکھا بھی دیجئے، میری نظر کو کسی طرح اب وہ نور جلوے دکھا.
محترم ناظرین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے ہمارا خصوصی پروگرام غزہ خاک و خون میں.
ریڈیو تہران کے سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے. سامعین، فلسطین کے حوالے سے خصوصی پروگرام غزہ خاک و خون میں لے کر حاضر ہیں. غلام عباس حیدری کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم طوفان الاقصیٰ آپریشن کی وسعت اور اس کے نتائج کے حوالے سے گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے.
جس کا لہو بھی حق کی حمایت میں بہ گیا، جس کا لہو بھی حق کی حمایت میں بہ گیا، اس کا تو نام خلد پری میں لکھا گیا، محفل میں انبیاء کی، محفل میں انبیاء کی کیا کر کے سامنے ہونا نا شرم تھا، دیکھو نبی کے سامنے ہونا نا شرم تھا، تم پر سے اٹھ نہ جائے علی کا بھی اعتبار، تم کو بلند کرنا، تم کو بلند کرنا اے اسلاف کا بھی نام،
سامین. 7 اکتوبر 2023 مغربی ایشیا کے علاقے کی سیاسی تاریخ میں جاویدہ ہو گئی ہے. اس دن فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے بہادر نڈر مجاہدین نے قدس کے غاصب سے انہی حکومت کی 75 سالہ تاریخ میں اس کو بدترین شکست سے دوچار کیا ہے، ایسی شکست جسے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ناقابل تلافی شکست کے عنوان سے یاد کیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم فلسطین اور غاصب صہیونی حکومت کے درمیان ہونے والی ماضی کی جنگوں کی طرف مختصراً اشارہ کرتے ہوئے طوفان الاقصی آپریشن کے مختلف زاویوں اور اس آپریشن کے نتائج اور اسی طرح اس جنگ کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سامین، دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کے ساتھ ہی بین الاقوامی نظام امریکہ اور سابق سوویت یونین کی قیادت میں ایک لچکدار دو قطبی نظام میں تبدیل ہو گیا۔ نئے نظام میں برطانیہ، فرانس اور جرمنی جیسی پرانی طاقتیں دوسرے درجے کی طاقتیں بن گئیں، اور درحقیقت عالمی سیاسی انتظام امریکہ اور سوویت یونین کو دے دیا گیا۔ اس صورتحال میں برطانیہ نے فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اٹھایا، اور پے در پے اس مسئلے کو اٹھانے کے بعد بالآخر 1947 عیسوی میں فلسطین کی تقسیم کی قرارداد منظور ہوئی۔ اس کے مطابق یہودی جو پہلے فلسطینی آبادی کا تقریباً 30% تھے، ان کے پاس فلسطین کی سرزمین کا تقریباً 55% حصہ چلا گیا، لیکن فلسطینی جن کی آبادی تقریباً 70% تھی، ان کے پاس اپنی آبائی سرزمین کا صرف 45% سے بھی کم حصہ رہ گیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس قرارداد کو فلسطینیوں اور اسلامی ممالک نے 14 مئی 1948 عیسوی تک قبول نہیں کیا تھا۔ آخرکار برطانوی سامراج کے اس علاقے سے نکل جانے کے ساتھ ہی بن گورین کی قیادت میں صہیونی یہودیوں نے آزادی کا اعلان کیا، اور یوں پہلی عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا۔ فلسطین میں انگریزوں کی 30 سالہ موجودگی کے خاتمے اور یہودیوں کو اقتدار حاصل کرنے اور حکومت بنانے کے لیے سیاسی و فوجی حالات فراہم کیے جانے کے بعد صہیونی یہودیوں نے برطانیہ کے اس علاقے سے چلے جانے کے بعد آزادی کا اعلان کیا۔ فلسطینیوں نے اپنی آبائی سرزمین پر صہیونیوں کے قبضے پر شدید احتجاج کیا، اور عرب ممالک کی حمایت سے نسبتاً طویل جنگیں بھی ہوئیں۔ بالآخر صہیونیوں نے 78% فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ فلسطین کے باقی ماندہ حصے، مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی کو بالترتیب اردن اور مصر کے ساتھ ملا دیا گیا۔ سامین، 8 سال بعد 1956 عیسوی میں دوسری عرب اسرائیل جنگ ہوئی، جسے نہر سوئز جنگ سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جنگ امریکہ اور سوویت یونین کی عالمی حکمرانی پر غلبہ حاصل کرنے کی کوششوں اور مشرق وسطی سے برطانیہ اور فرانس کے اخراج کی وجہ سے خطے میں ہم صہیونی حکومت برطانیہ اور فرانس کی شکست کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اس طرح نہر سوئز قومی لی گئی، اور جمال عبد الناصر عرب دنیا کے ہیرو بن گئے۔ 1967 عیسوی کی تیسری جنگ، جسے 6 روزہ جنگ کے نام سے جانا جاتا ہے، عرب ممالک کے لیے ایک دھچکا رہی، کیونکہ صہیونی حکومت مغربی کنارے، غزہ کی پٹی، شام کی جولان کی پہاڑیوں اور مصر کے صحرائے سینا پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ غاصب صہیونی حکومت کے لیے امریکہ اور یورپ کی اسلحہ جاتی حمایت کے ساتھ 6 روزہ جنگ کے نتیجے میں مقبوضہ علاقے میں 3 سے 4 گنا اضافہ ہو گیا۔ 6 سال بعد مصر اور اردن کی حکومتوں نے انور سادات اور حافظ اسد کے دور میں 1973 عیسوی میں عید کیپور کے دن اچانک حملہ کر کے اپنی مقبوضہ زمینیں واپس لینے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ آخری جنگ میں مصر کی شکست نے انور سادات کو امریکی ثالثی میں صحرائے سینا پر دوبارہ قبضہ کرنے کے مقصد سے کیمپ ڈیوڈ جانے پر مجبور کیا۔ آخرکار کیمپ ڈیوڈ معاہدہ عرب دنیا کے ایک اہم ملک کے عنوان سے مصر کو اسرائیلی حکومت مخالف بلاک سے باہر نکالنے کا باعث بنا اور صحرائے سینا سے اس حکومت کی پسپائی عرب اسرائیل جنگوں کے خاتمے پر منتج ہوا۔ سامعین، ایسے میں جب کہ عرب ممالک کی فوجیں صہیونی فوج کو شکست دینے میں ناکام رہی، سن 2000 عیسوی میں حزب اللہ لبنان کے مجاہدین اسرائیلی فوج کو جنوبی لبنان سے پسپائی پر مجبور کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ صہیونی فوج کو 2005 میں ایک اور شکست ہوئی اور دوسری تحریک انتفاضہ کے 5 سال بعد صہیونی فوجی 38 سال بعد غزہ کی پٹی سے پسپائی پر مجبور ہوئے اور اس طرح صہیونی فوج کی دوسری شکست ہوئی۔ لبنان میں حزب اللہ کے خلاف 33 روزہ جنگ کے بعد 2006 میں تیسری شکست ہوئی اور عملی طور پر صہیونی فوج کے ناقابل تسخیر ہونے کا افسانہ تہس نہس ہو گیا۔ چوتھی اور سب سے بڑی شکست 7 اکتوبر 2023 کو ہوئی اور فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے مجاہدین نے غاصب صہیونی حکومت کو بدترین شکست سے دوچار کیا۔ طوفان الاقصی آپریشن 75 سالوں میں غاصب اسرائیل کے خلاف ایک نہایت ہی بے مثال آپریشن رہا ہے۔ طوفان الاقصی آپریشن جعلی صہیونی حکومت کی 75 سالہ تاریخ میں درج ذیل وجوہات کی بنا پر سب سے بھاری شکست تھی، فوجی اور انٹیلیجنس شکست۔ سامعین، اس آپریشن کے فوجی پہلو کو اگر نظر میں رکھا جائے تو طوفان الاقصی آپریشن غیر متوقع طور پر زمین، فضا اور سمندر کے راستے انجام دیا گیا، جو فوجی اسٹریٹجک لحاظ سے ایک غیر معمولی آپریشن تھا۔ 1948 کے مقبوضہ علاقوں میں پہلی مرتبہ 22 کالونیوں، 10 سے زیادہ فوجی اڈوں پر قبضہ اور صہیونیوں کی تنصیبات اور ساز و سامان کو تباہ کرنا اور 200 سے زائد صہیونیوں کو یرغمال بنانا مزاحمتی قوتوں کی بہترین جنگی اسٹریٹجک کو ظاہر کرتا ہے اور یہ آپریشن سیونی حکومت کی فوج، انٹیلیجنس ادارے اور سیکورٹی کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سامعین، 2021 میں سیف القدس آپریشن کے بعد مزاحمتی قوتوں نے 2 سال تک اس آپریشن کے کئی مراحل کی بھرپور ٹریننگ کی۔ اس آپریشن کی ایک خصوصیت اس کی ہم آہنگی ہے۔ ایک طرف سیونی فوج امریکی فوج، انٹیلیجنس اور ہتھیاروں کی مدد سے چوکس نظر آتی ہے، اور دوسری طرف ایک مزاحمتی گروہ ہے جس کا عسکری لحاظ سے قابض حکومت سے کوئی موازنہ نہیں۔ لیکن غاصب قوتوں کے مقابلے میں تحریک حماس کی عظیم فتح مزاحمتی قوتوں کو ایمانی جذبے، بصیرت اور شوق شہادت کا نتیجہ ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ طوفان الاقصی آپریشن نے جو اہم کام کیا ان میں سے ایک یہ تھا کہ اس نے یہ ظاہر کیا کہ کس طرح ایک چھوٹا گروہ جس کے پاس بہت کم فوجی ساز و سامان اور سہولیات ہیں، لیکن ایمان اور عزم کے ساتھ دشمن کی برسوں کی مجرمانہ کوششوں کو ناکام بنا سکتا ہے۔ چند گھنٹوں میں دشمن کی تمام طاقت کو خاک میں ملایا جا سکتا ہے اور دنیا کی متکبر اور مستکبر حکومتوں کو رسوا کر سکتا ہے۔ سیاسی شکست۔ سامعین، اس آپریشن کا سیاسی لحاظ سے 3 جہتوں سے بین الاقوامی، علاقائی اور ملکی سطح پر جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر 3 نکات اہم ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ غزہ کی لڑائی کو حماس اور سیونی حکومت کے درمیان جنگ کے طور پر نہ دیکھا جائے، بلکہ رہبر انقلابی اسلامی کے فرمان کے مطابق اسے اسلام اور سامراج کے درمیان تصادم کے طور پر دیکھا جائے۔ یہ حق کا محاذ ہے اور دوسری طرف باطل قوتیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ طوفان الاقصی آپریشن نے امریکی طاقت کے تلسم کے ٹوٹنے کا اشارہ دے دیا ہے۔ ایسی صورتحال میں جب امریکہ خود کو دنیا کی برتر طاقت سمجھتا ہے، حالیہ رونما ہونے والے واقعات میں براہ راست داخل ہونے اور اس کی سرپرستی کرنے کے باوجود وہ اس تنازع کو حسب منشا ختم نہیں کر سکا ہے۔ تیسرا نقطہ عالمی رائے عامہ میں مسئلہ فلسطین کا احیاء ہے۔ ایسا اس وقت ہوا جب مسئلہ فلسطین کو دنیا میں فراموش کر دیا گیا، لیکن اب ہم فلسطینی عوام کے ظلم و ستم کے دفاع میں عالمی سطح پر اٹھنے والی بغاوت کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ امریکہ کے بڑے بڑے شہروں میں بھی ایسے احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں جس کی گزشتہ 75 سالوں میں مثال نہیں ملتی۔ علاقائی سطح پر سب سے بنیادی مسئلہ سیونی حکومت اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا۔ ایک طرف طوفان الاقصی آپریشن نے ان تعلقات کو معمول پر لانے میں سعودی حکام کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے، اور دوسری طرف علاقے کے لوگوں نے یہ جان لیا کہ ان کا اصل دشمن بچوں کی قاتل سیونی حکومت کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ ملکی سطح پر طوفان الاقصی آپریشن نے سیونی حکومت کی طاقت کے 2 اجزاء یعنی فوجی طاقت اور اس حکومت کی انٹیلیجنس طاقت کو شدید دھچکا پہنچایا۔ دوسری جانب سیونی حکومت کے 3 بنیادی جعلی اصول جو کہ قانونی حیثیت، سلامتی اور آبادی ہیں، تہس نہس ہو کر رہ گئے ہیں۔
ہم درس کربلا سے
سماجی شکست. سامعین، اس مشترکہ جنگ کی تیسری جہت اس کا سماجی ہونا ہے. سماجی جہت میں ہم صہیونی جرائم اور فلسطینی مزاحمت کے دو اجزاء کا ذکر کر سکتے ہیں. شکست کے بعد صہیونی حکومت نے اپنی جھوٹی ساکھ بحال کرنے کے لیے مزاحمت کے خلاف انتقام کے بہانے غزہ کے مظلوم عوام کی نسل کشی کی اور اس طرح کسی بھی غیر انسانی اقدام سے گریز نہیں کیا. ان جرائم نے اسرائیل کی مجرمانہ اور بچوں کی قاتل حکومت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آشکار کر دیا. صہیونی حکومت کے خلاف دنیا کے مختلف ممالک میں وسیع احتجاجی مظاہروں کے انعقاد بھی اس مسئلے کی تصدیق کرتی ہے. لیکن ان سماجی واقعات کا دوسرا رخ ان مردوں اور عورتوں کا ایمان اور پختہ یقین ہے جو صہیونی حکومت کے تمام جرائم کے باوجود نہ صرف اپنی مزاحمت اور استقامت کو جاری رکھے ہوئے ہیں بلکہ فلسطینی نظم العین کے ساتھ کھڑے ہیں. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اس سلسلے میں فرمایا ہے، غزہ کا مسئلہ ایک طرف ظلم و جبر کا مسئلہ ہے تو دوسری طرف اختیار کا مسئلہ ہے. جی ہاں، غزہ کے لوگ واقعی مظلوم ہیں، لیکن اس ظلم کے علاوہ دو اہم نکات ہیں. ایک نکتہ ہے ان لوگوں کا صبر اور ان لوگوں کا اعتماد. یہ لوگ صابر تھے اور سید حسن نصر اللہ کے بقول غزہ کے لوگوں نے دکھایا کہ وہ دنیا کی ایک منفرد قوم ہیں. کیا حماس نے جنگ کو غیر اخلاقی طور پر شروع کیا؟ جی ہاں سامعین، طوفان الاقصی آپریشن کے کامیاب ہونے کے بعد حماس کے دشمنوں اور صہیونی حکومت کے حامیوں نے جو اس عظیم شکست سے ہکا بکا اور ششدر رہ گئے تھے، اخلاقی نقطہ نظر سے حماس کے اقدامات پر سوالہ نشان لگا دیا. مخالفین کا دعویٰ یہ تھا کہ اول تو حماس نے صہیونی قیدیوں کے ساتھ برا سلوک کیا، اور دوسرا یہ کہ حماس کا حملہ صہیونی حکومت کے غزہ کے عوام کی نسل کشی اور قتل عام شروع ہونے کا باعث بنا ہے. دونوں دعوے بعد میں غلط ثابت ہوئے. حماس کی طرف سے قیدیوں کے خلاف تشدد کا دعویٰ کرنے والے بعض صحافیوں نے اعلان کیا کہ انہوں نے صہیونیوں کے اس دعوے کے بعد ایسا بیان دیا جو جھوٹا نکلا. اس کے علاوہ بعض صہیونی شہریوں نے سرکاری طور پر اعلان کیا کہ حماس کے مجاہدین نے ان کے ساتھ کوئی پرتشدد یا بدسلوکی نہیں کی ہے. مزید برآں، حماس کی کارروائی غزہ کے 17 سال کے مکمل محاصرے سمیت 75 سال کے صہیونی جرائم کا رد عمل تھا. فلسطینی عوام کے واپسی مارچ کے دوران بھی صہیونی حکومت نے حد سے زیادہ تشدد کیا اور سینکڑوں فلسطینی شہریوں کو شہید کیا. ہر سال صہیونیوں، فوجیوں اور آبادکاروں کے ہاتھوں بڑی تعداد میں خواتین اور بچے شہید اور زخمی ہوتے ہیں. یہ اس حقیقت کے باوجود ہے کہ صہیونیوں کے تمام جرائم پر کوئی اخلاقی بحث نہیں کی جاتی، اور اس غاصب صہیونی حکومت کو سامراجی طاقتوں کے سائے میں تمام تر جرائم کرنے کے حوالے سے کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے. سامعین، کیا تحریک حماس کا حملہ قابل قدر رہا ہے؟ جی ہاں سامعین، اس سلسلے میں 3 نکات کا ذکر ضروری ہے. پہلا نقطہ یہ ہے کہ حماس کے مخالفین صہیونی حکومت کی نسل کشی کی مذمت کرنے کے بجائے حماس پر سوال اٹھانے کے لیے اسے طوفان الاقصی کا رد عمل قرار دیتے ہیں. دوسرا نقطہ، مخالفین کی تنقید بنیادی طور پر غلط ہے، کیونکہ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ آپ کے ساتھیوں کی تعداد دشمن کی تعداد سے بہت کم ہے، لیکن آپ ذلت کے سامنے نہیں جھکے اور باعزت طریقے سے لڑے اور اپنے ساتھیوں سمیت شہید ہوئے. تیسرا نقطہ، حماس کی کارروائی سے فلسطین کے لیے اہم کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں. پہلی کامیابی، مسئلہ فلسطین کی مغربی ایشیا خطے کی سیاست کے مرکزی محور پر واپسی ہے. حالیہ برسوں میں صہیونی حکومت نے امریکہ کی مدد سے فلسطین کے مسئلے کو خطے کے اہم ایجنڈے سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن طوفان الاقصی آپریشن نے اس مقصد کو حاصل ہونے سے روک دیا۔ دوسری کامیابی فلسطین کے حوالے سے عوام اور عرب حکومتوں کے موقف کے درمیان فاصلے کو بڑھانا ہے، جس نے عرب خطے میں تحریکوں کی ایک نئی لہر شروع ہونے کے امکان میں سماجی اور اقتصادی بحرانوں کے کردار کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے دروازے کھول دیے ہیں۔ فلسطینی مزاحمتی تحریکوں بالخصوص حماس اور اسلامی جہاد کے ساتھ بعض عرب ممالک کے مسلسل مخاصمانہ موقف اور ان ممالک کی جانب سے ان کی حمایت کرنے یا ان کے ساتھ سیاسی تعلقات قائم کرنے سے انکار کے باوجود مسئلہ فلسطین عرب اور علاقائی مرکز میں واپس آ گیا ہے۔ تیسری کامیابی تعلقات کو معمول پر لانے پر اثر انداز ہوئی۔ اس آپریشن سے قبل سعودی عرب غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی راہ پر گامزن تھا، لیکن طوفان الاقصی آپریشن نے تعلقات کو معمول پر لانے میں رکاوٹ ڈال دی ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ طوفان الاقصی آپریشن نے اسرائیلی حکومت کی شبی اور اس کی علاقائی پوزیشن کو بہت نقصان پہنچایا ہے اور غاصب صہیونی حکومت کے منصوبے اثر گزار ہونے اور تکنیکی اور جاسوسی صلاحیتوں میں شریک ممالک کا اعتماد ختم ہونے کا باعث بنے ہیں۔ سامعین، غاصب صہیونی حکومت کا ناقابل شکست ہونے کا تلسم تحریک کے حماس کے جوانوں نے پاش پاش کر دیا، اور ناقابل تسخیر ہونے والی حکومت اس وقت فلسطینی مجاہدین کے سامنے بے بس نظر آتی ہے۔ چوتھی اہم کامیابی یہ تھی کہ طوفان الاقصی آپریشن نے مقبوضہ علاقوں کے اندرونی حالات کی نزاکت کو ثابت کیا۔ تھامس فریڈمین نے ایک مضمون میں لکھا، 7 اکتوبر کے بعد کا اسرائیل اب پہلے کا اسرائیل نہیں رہا۔ اسرائیل اب ایک ایسی جگہ بن گیا ہے جہاں اس کے باشندے پہلے کبھی نہیں رہے تھے، ایک ایسی جگہ جس کی حفاظت اسرائیلی جرنیلوں کو کبھی نہیں کرنی پڑی اور امریکہ کہلانے والے اتحادی کو اس سے پہلے کبھی براہ راست مداخلت اور دفاع نہیں کرنا پڑا۔ سامعین، کیا تحریک حماس ختم ہو جائے گی؟ غزہ کے خلاف جنگ میں صہیونی حکومت کے اہم ترین مقاصد میں سے ایک تحریک حماس کو تباہ کرنا ہے۔ طوفان الاقصی آپریشن سے پہلے صہیونی حکومت کا خیال تھا کہ حماس نے مزاحمتی محاذ چھوڑ کر حکومت کے ساتھ مذاکرات اور سمجھوتے کی طرف رجوع کر لیا ہے۔ طوفان الاقصی آپریشن صہیونی حکومت کے لیے ایک بڑی انٹیلیجنس ناکامی تھی، کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ حماس کے خلاف ان کا تصور نہ صرف غلط تھا بلکہ حماس نے طوفان الاقصی آپریشن کے لیے کم از کم 1 سال تک منصوبہ بندی کی تھی، لیکن صہیونیوں کو اس کا احساس نہیں ہوا۔ 50 دنوں سے زیادہ کے عرصے کے دوران صہیونیوں نے حماس کے مجاہدین تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن انہیں یہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ امریکی خارجہ تعلقات کے سربراہ رچرڈ ہاس نے کہا ہے کہ حماس کو ختم نہیں کیا جا سکتا اور ممکن ہے تحریک حماس پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے۔ حماس ختم ہونے والی فورس نہیں ہے، بلکہ حماس ایک سوچ ہے، ایک نظریہ ہے، ایک نظم العین ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تل ابیب یونیورسٹی کی فلسطین اسٹڈیز ایسوسی ایشن کے سربراہ مائیکل ملسٹین کا بھی خیال ہے کہ تحریک حماس اپنی کم ترین افرادی قوت کے باوجود بھی ایک طاقتور فورس ہے جو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتی ہے۔ سامین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے خصوصی پروگرام غزہ خاک و خون میں اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے تجھے دین پہ مرنے والے، راہ دنیا سے گزرنے والے ہم نہ بھولیں گے تجھے دین پہ مرنے والے تیرا کردار تھا کردار حسین بچھڑنے والے راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے والے تم نے سوئی ہوئی ملت کو جگانے کے لیے تجھے دین پہ مرنے والے
زندہ رکھیں گے تجھے دین پہ چلنے والے راہِ اسلام.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی آپ ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے اور اب اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت ملاحظہ فرمائیے. اخباروں کی سرخیوں اور مقالوں پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں شائستہ درانی کا ایک بار پھر سلام قبول کیجیے. سامعین آج بھی ہم پروگرام کا آغاز ہندوستان سے شائع ہونے والے اخباروں کی سرخیوں سے کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کی سرخیاں. انڈیا اتحاد کی نہیں یہ صرف کانگریس کی شکست ہے. ریونت ریڈی تلنگانہ کے نئے وزیر اعلی منتخب. آندھرا پردیش میں طوفان میچانگ کی تباہی 8 اضلاع میں ریڈ الرٹ جاری. انڈیا اتحاد لوک سبھا الیکشن میں بی جے پی کی ہار یقینی بنائے گا ممتا بنرجی. میچانگ کا اثر تند ہوائیں طوفانی بارش ساحلی ریاستیں متاثر. اورنگ آباد میں منوج جرنگے کی تصویر پھاڑنے پر کشیدگی. وزیر تعلیم کی یقین دہانی کے باوجود سبکدوش اساتذہ کی عارضی تقرری. تمل ناڈو آندھرا اور تلنگانہ میں میچانگ سے تباہی 12 افراد ہلاک. خان یونس کیمپ میں ٹینک داخل سکول پر بمباری ہسپتالوں کا محاصرہ. اور اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار قومی آواز کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. تلنگانہ میں 7 دسمبر اور میزورم میں 8 دسمبر کو حلف برداری. مدھیہ پردیش چھتیس گڑھ اور راجستھان میں سسپنس برقرار. گوتم اڈانی ٹاپ 20 امیروں کی فہرست میں شامل. دولت میں ایک ہفتے میں $10 ارب کا اضافہ. بابری مسجد انہدام کی 31ویں برسی. ہائی الرٹ پر ایودھیا. چپے چپے پر پولیس کی تعیناتی. سروگیسی مرکزی حکومت کو سپریم کورٹ کا نوٹس. گوگا میڈی کے قتل کے خلاف احتجاج. کرنی سینا نے آج جے پور اور مہاراشٹر میں بند کا اعلان کیا. 17 دسمبر کو ہوگی انڈیا اتحاد کی میٹنگ. سبھی شامل ہوں گے لالو پرساد. بی ایم سی انتخاب ای وی ایم سے نہیں بیلٹ پیپر سے کرائیں. ادھو ٹھاکرے کا مہاراشٹر حکومت کو چیلنج. چھتیس گڑھ 9 منتخب 90 اراکین اسمبلی میں 17 پر مجرمانہ معاملے درج. بی جے پی کے سب سے زیادہ. بہار اساتذہ خبردار 6 سے کم کلاسز لینے والوں کی کٹے گی پورے دن کی تنخواہ. کرنی سینا کے صدر کا گولی مار کر قتل. کچھ دن قبل لارنس بشونی گینگ نے دی تھی دھمکی. نہ میں وزیر اعلی عہدے کا دعوے دار تھا اور نہ ہوں شیوراج چوہان کا حیرت انگیز بیان. منی پور میں تازہ تشدد پر کانگریس کی مذمت. کہا پی ایم سے مذاکرات سے ہی حل نکل سکتا ہے. میچونگ طوفان تمل ناڈو حکومت نے مرکز سے 5,000 کروڑ روپے مالی امداد کا کیا مطالبہ. سامعین اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار راشٹریہ سہارا کی سرخیاں. کرائم کے معاملے میں یو پی نمبر 1 این سی آر بی کی رپورٹ میں خلاصہ. نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کے اعداد و شمار میں لرزہ خیز حقائق سامنے آئے. سعودی عربیہ کی اپنے شہریوں کو 25 ملکوں کے سفر سے گریز کرنے کی ہدایت. جاسوسی کے الزام میں امریکہ کے سابق سفارتکار گرفتار. امریکہ کے سابق سفارتکار مینوئل روچا پر کیوبا کے لیے جاسوسی کا الزام. اسرائیلی بربریت کے سامنے سب بے بس. ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات کی سرخیوں کے بعد اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات پہلے اخبار ایکسپریس کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ٹرائل 2 سال تک مکمل نہ ہو تو ملزم ضمانت کا حقدار ہے، سپریم کورٹ۔ ڈاکٹر عافیہ نے جو تفصیلات بتائیں وہ انتہائی تشویشناک ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ کو امریکی جیل میں 2 بار زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، وکیل کا انکشاف۔ پاکستان خوش آمدید کا بورڈ لگانے پر افغان حکام نے تورخم گزرگاہ بند کر دی۔ بیوی جب چاہے حق مہر مانگے، شوہر ادائیگی کا پابند ہے، سپریم کورٹ۔ چینی اور اماراتی کمپنیاں کراچی اور بن قاسم بندرگاہ پر ایل این جی ٹرمینل تعمیر کریں گی، $500 ملین کی غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے راہ ہموار۔ اور اب روزنامہ ڈان کی سرخیاں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے تخفیف اسلحہ عالمی سلامتی سے متعلق پاکستان کی قراردادیں منظور کر لیں۔ اسٹاک ایکسچینج میں تاریخی سنگ میل عبور کرنے کا سلسلہ جاری، انڈیکس 63,000 کی بلند ترین سطح پر۔ انڈونیشیا میں پھنسے 2 میں سے 1 طیارہ پاکستان پہنچ گیا، انڈونیشیا میں پھنسے دوسرے طیارے کے 2 دن کے اندر پاکستان پہنچنے کی توقع ہے۔ انتخابی شیڈول کا اعلان مقررہ وقت پر کیا جائے گا، الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا۔ 9 مئی کیس، 8 PTI رہنماؤں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ سول ایویشن اتھارٹی کو 82 معطل پائلٹس کو 15 روز میں بحال کرنے کی ہدایت۔ پر امن ماحول میں عام انتخابات کے انعقاد کے لیے سیکیورٹی فراہم کی جائے گی، سرفراز بگٹی۔ اور آخر میں روزنامہ جنگ۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن چیلنج، انتخاب محض دکھاوا، فریب، پارٹی ارکان ووٹ دینے سے محروم رہے۔ بانی رکن اکبر ایس بابر کی الیکشن کمیشن میں درخواست دائر۔ 2 صوبوں میں بدامنی، انتخابی مہم چلائی جا سکتی ہے، فضل الرحمان۔ 8 فروری کو انتخابات کرانے کے سوا کوئی راستہ نہیں، پرویز اشرف۔ گیس کی قیمتوں میں 137% اضافے کی تیاری، بجلی بھی مزید مہنگی۔ جنوبی غزہ میں گھمسان کی جنگ، ہسپتال کا گھیراؤ، صورتحال تاریخ کا سیاہ ترین باب۔ اقوام متحدہ، غیر شرعی نکاح کیس، عمران خاور مانیکا کی غیر موجودگی میں بشرا سے ملنے آتے تھے، گھریلو ملازم کا بیان۔ عام انتخابات کے انعقاد پر 47 ارب 42 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ اسرائیلی فوجیوں کے روحانی رہنما بریگیڈیئر جنرل ایال کریم کا ماضی انتہائی متنازع، الیکشن کمیشن نے انتخابات ملتوی کرنے کی 17 درخواستیں سننے کا فیصلہ کر لیا۔ بھارت الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر عدم اعتماد، الزامات اور خدشات۔ پشاور اسکول کے قریب دھماکہ، 3 بچوں سمیت 7 افراد زخمی۔ خاور مونیکا کے بیان کی اہمیت نہیں تو ملازم کی کیا ہوگی، پی ٹی آئی۔ فلسطینیوں کا قتل عام اسرائیل اور اس کے اتحادیوں پر بدنما داغ، نارویجن کونسل۔ اور اب روزنامہ جسارت کے کالم پر ایک نظر ڈالتے ہیں جس کا عنوان ہے پوپ فرانسس کا فلسطینیوں سے اظہار ہمدردی۔ کالم نگار قاضی جاوید لکھتے ہیں، پوپ فرانسس کی اپیل سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ مسلمانوں سے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن اس میں چھپی یہودیوں سے محبت بھی صاف عیاں ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 11 ستمبر 2001 میں اس وقت کے پاپائی روم کا بیان بھی کچھ اسی طرح کا تھا کہ طالبان کو ختم ہونا چاہیے لیکن افغانیوں کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، اور آج بھی ان کا یہی کہنا ہے کہ غزہ میں پھیلی برائی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے لیکن عوام پر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ آج سے 20 برس قبل اور آج بھی یہ فارمولا ناقابل عمل ہے کہ بمباری بھی ہو اور اس سے عوام محفوظ بھی رہیں۔ سامین، اسی کے ساتھ یہ پروگرام آئینہ صحافت اختتام پذیر ہوا۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینہ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے ہماری شام کی نشریات کے آخری پروگرام اسلام کی معرفت کا، اور اس پروگرام کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. اپنی میزبان شائستہ درانی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اسلام کی معرفت.
عزیز سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. اس پروگرام میں ہم قیامت کے دن نیک اور سعادت مند اور شقی و بدبخت افراد کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. پروگرام سے مستفید ہونے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. سامعین، اس سے قبل کے پروگرام میں ہم نے دو گروہ، اصحاب یمین اور اصحاب شمال کی جانب اشارہ کیا تھا، اور بتایا تھا کہ اصحاب یمین وہ افراد ہیں کہ جن کے نیک اور شائستہ کاموں کی وجہ سے ان کے نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے. وہ دنیا میں غلاموں کو آزاد کرنے پر توجہ دیتے ہیں، بھوکوں، یتیموں اور بوریا نشیں بے سہارا لوگوں کی خبر گیری کرتے ہیں اور ان کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ایک جملے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ دنیا کے صعب العبور اور دشوار راہوں سے گزر کر ابدی و دائمی سعادت و سرفرازی کے مستحق قرار پاتے ہیں. لیکن اس گروہ کے مد مقابل اصحاب شمال ہوں گے. قرآن کی اصطلاح میں اصحاب شمال گمراہ اور حق کی تکذیب کرنے والے اور کافر افراد ہوں گے، اور دنیا میں جرائم کا ارتکاب کرنے کے سبب قیامت میں ان کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. سورہ واقعہ اور بلد میں اصحاب شمال اور اصحاب مشعمہ کی اصطلاح شقی و بدبخت انسانوں کے لیے استعمال کی گئی ہے، اور ان کو ان تعبیروں سے یاد کیا گیا ہے. چنانچہ خداوند عالم سورہ واقعہ کی آیات 41 سے 44 تک میں اس گروہ کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، اور بائیں ہاتھ والے، اور کیا برے ہیں بائیں ہاتھ والے جو دوزخ کی سخت گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ کبھی ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا. قرآن کبھی مخاطب کی توجہ کسی اہم موضوع کی جانب مبذول کرنے کے لیے اس روش سے استفادہ کرتا ہے. ہم بھی اپنی بات چیت میں اسی روش سے استفادہ کرتے ہیں. مثال طور پر کہتے ہیں، ہم پر یہ کیسی مصیبت آ گئی. بہرحال 41 آیت کا لہن اور انداز بیان ان افراد کے دردناک عذاب اور سختی کو بیان کر رہا ہے کہ جن کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے، یعنی ایسے گروہ کہ جو گناہگار و ستمگر اور دوزخی ہیں. یہ آیات ان کی چند سزاؤں کو بیان کر رہی ہے. گرم گرم ہوا، کھولتا ہوا پانی اور کالے سیاہ دھوئیں کا سایہ، ایسا ان کو اپنی لپیٹ میں لے گا کہ ان کی ساری قوت اور تاب و توانائی چھین لے گا. پھر اس سائے کی وضاحت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو نہ کبھی ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا. سائبان عام طور پر انسانوں کو جلتی ہوئی دھوپ اور تیز و تند ہواؤں اور بارشوں سے محفوظ رکھتے ہیں، لیکن یہاں یہ بات واضح ہے کہ دوزخ کے سائبان ان خصوصیات کے حامل نہیں ہوں گے. سورہ واقعہ کی آیات 45 سے 48 تک میں اصحاب شمال کی اس بدترین اور ہولناک مصیبت میں گرفتار ہونے کی وجہ بیان کی گئی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے، اور وہ گناہ عظیم یعنی کفر و شرک پر اصرار کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں. گمراہوں کا یہ گروہ دنیا میں انواع اقسام کی نعمتوں میں غوطہ زن ہونے کے باعث مست و مغرور ہو گیا تھا. اگرچہ سارے اصحاب شمال مترفین کے زمرے میں نہیں آتے، تاہم قرآن کا مقصد ان کے سرغنہ افراد ہیں. جیسا کہ ان دنوں ہم دیکھتے ہیں کہ بیشتر انسانی معاشروں میں بدعنوانیوں کا سرچشمہ عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ناز پروردہ اور ہٹ دھرم افراد ہیں. یہ افراد متکبر، مغرور، خودخواہ اور دوسروں کی بھی گمراہی کا سبب ہیں. در حقیقت معاشروں کے درمیان جنگوں، خونریزیوں اور انحرافات کی باغ ڈور اس گروہ کے ثروت مندوں، بااثر اور طاقتور افراد کے ہاتھوں میں ہوتی ہے. اسی سبب سے قرآن نے دوسروں سے پہلے انہی افراد کی طرف نشاندہی کی ہے. عیش و عشرت، اسراف اور نعمتوں سے بیجا استفادے میں مترفین کی زیادہ روی ان کی غفلت اور انحراف کی زمین ہموار کرتی ہے۔ اگرچہ تمام نعمتیں جو انسانوں کے اختیار میں دی گئی ہیں وہ ان کے رشد و کمال کا ذریعہ و وسیلہ ہیں، اس کے باوجود اگر یہ نعمتیں ان کی غفلت اور غرور و تکبر کا سبب بن جائیں تو ان کو انحراف اور سقوط کے دہانے پر لا کھڑا کریں گی۔ قیامت کا انکار کی جو انسانوں کی بہت سی گناہوں کا باعث بنتا ہے اصحاب شمال کی صفات میں سے ہے۔ یہ افراد فکری و اعتقادی انحرافات سے دوچار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک میں مل کر ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ ایسے میں کہ خداوند عالم نے تمام انسانوں کو عقل و خرد سے نوازا ہے تاکہ انسان حق کا باطل سے امتیاز کر سکے، لیکن کافر و گمراہ افراد کیونکہ اپنی عقل و خرد سے کام نہیں لیتے اس لیے وہ قیامت اور انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ افراد قیامت کے بعض مناظر کا اس دنیا میں بھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ کس طرح سے بہت سی زندہ مخلوقات جیسے نباتات اور پیڑ پودے مر جاتے اور خشک ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ سے وہ لباس زندگی زیب تن کر لیتے ہیں۔ مسلمہ طور پر ایک شخص جو کسی چیز کو پہلی بار بنانے پر قادر ہے اس کے لیے دوبارہ اس کو بنانا آسان ہوتا ہے۔ اس کے باوجود منکرین خدا مسلسل خدا اور قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ صرف اسی پر قناعت نہیں کرتے بلکہ حیرت و تعجب کے ساتھ پوچھتے ہیں، اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ قرآن کی یہ آیات اور دیگر آیات ان شقی و بدبخت انسانوں کی بعض خصوصیات کو بیان کر رہی ہیں۔ یہ افراد نعمتوں اور بے پناہ وسائل زندگی سے بہرہ مند ہونے کے باوجود متکبر اور ہٹ دھرم ہیں اور وہ مسلسل ظلم و گناہ اور سرکشی پر آمادہ رہتے ہیں۔ یہ افراد قیامت کے منکر ہوتے ہیں، وہ بے نواؤں، مسکینوں، بھوکوں اور یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے اور ہمیشہ اہل باطل کے ہم نشیں اور ہم آواز ہوتے ہیں۔ عزیز سامن، قیامت کے بارے میں اہم موضوعات میں سے ایک اس کا جسمانی یا روحانی ہونا ہے، اور ہم اس حصے میں اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ایک موضوع کہ جو ماضی میں بعض دانشوروں کے درمیان متنازع رہا ہے یہ ہے کہ کیا قیامت میں انسان کی روح حاضر ہوگی یا اس کا جسم؟ بالفاظ دیگر، آیا انسان کی معاد جسمانی ہے یا روحانی؟ بعض افراد یہ خیال کرتے ہیں کہ معاد یا قیامت صرف روحانی ہے، جسمانی نہیں ہے، اور ان کے خیال میں انسان قیامت میں اسی بدن کے ساتھ زندہ نہیں ہوگا بلکہ اپنے روحانی وجود کے ساتھ آخرت کی زندگی گزارے گا۔ وہ آخرت میں مانوی و روحانی لذتوں سے سرشار ہوگا اور اسی طرح مانوی و روحانی عذاب میں مبتلا ہوگا، یعنی وہ اپنے اچھے کاموں کی جزا صرف روحانی لذتوں یا برے کاموں کی سزا روحانی سزاؤں کے ذریعے حاصل کرے گا۔ لیکن ان افراد کے برخلاف کہ جو معاد کو صرف روحانی سمجھتے ہیں، دانشوروں اور علماء کی تحقیقات کی بنیاد پر یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ قیامت میں انسان کی واپسی جسمانی اور روحانی دونوں ساتھ ہے، یعنی ہر انسان جس طرح دنیا میں روح و جسم کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اسی طرح قیامت میں روح و جسم کے ساتھ پلٹایا جائے گا۔ بہت سے بزرگ شیعہ علماء اور دانشوروں جیسے شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضیٰ، محقق طوسی، علامہ حلی اور ملا صدرہ وغیرہ نے قرآن و روایات سے استفادہ کرتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان کی قیامت میں واپسی جسمانی اور روحانی دونوں ساتھ ہوگی۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ انسان کی اخروی زندگی اس کی دنیاوی زندگی کے مانند ہوگی، کیونکہ انسان کی خلقت روح و جسم دونوں کے ساتھ ہوئی ہے۔ جسم کی موت کے ساتھ ہی انسان کی روح کی جو مادی شے نہیں ہے زندہ و باقی رہتی ہے، اور عالم قیامت میں دوبارہ انسان کی روح اس کے بدن میں پلٹا دی جائے گی۔ آخرت میں بدن کے ذرے کی جو خاک میں مل کر پراگندہ ہو گئے ہوں گے ایک جگہ جمع ہوں گے، اور دنیا میں جس انسانی ڈھانچے میں وہ زندگی گزار رہے تھے دوبارہ ظاہر ہوں گے۔ اس وقت انسان کی روح کی جو موت کے وقت بدن سے جدا ہو گئی تھی دوبارہ انسان کے بدن میں پلٹا دی جائے گی، نتیجے میں مردہ بدن دوبارہ زندہ اور اپنی پہلی والی صورت میں واپس آئے گا۔ اور یہ ایسے ہی ہوگا کہ اگر کسی نے اسے دنیا میں دیکھا ہوگا تو حشر میں بھی اسے دیکھ کر بتا دے گا کہ یہ وہی شخص ہے۔ آخرت میں انسان کا اپنے حقیقی وجود کے ساتھ ہونا ضروری ہے، ورنہ قیامت کے میدان میں پھر وہ افراد نہیں ہوں گے کہ جو ایک مدت تک دنیا میں زندگی گزار کے گئے ہوں گے، اس لیے آخرت میں انسانوں کو اس کے تمام وجودی حقائق کے ساتھ دوبارہ اٹھائے جانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی معاد اور واپسی جسمانی اور روحانی دونوں ہو۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی جاویدانہ زندگی آخرت میں بھی جسمانی اور روحانی قالب میں ہوگی۔ قرآن آیات اس امر پر تاکید کر رہی ہیں کہ انسانوں کی روحیں قیامت میں ان کے جسموں میں پلٹائی جائیں گی اور افراد زندہ ہونے کے بعد اپنی جزا و سزا کے مستحق قرار پائیں گے۔ سورہ قمر کی آیت 7 میں ہم پڑھتے ہیں، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف چل کھڑے ہوں گے، کہیں گے کہ آخر یہ ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھا دیا ہے۔ اگر معاد صرف روح کی جزا و سزا سے متعلق ہوتی اور اس کا جسم و بدن سے کوئی رشتہ نہ ہوتا تو پھر کیا ضرورت تھی کہ قرآن مختلف آیتوں میں صراحت کے ساتھ قبروں سے یا ان کی خوابگاہوں سے مردوں کو اٹھائے جانے کی بات کہہ رہا ہے، جبکہ قبر سے اٹھایا جانا انسان کے بدن سے مربوط ہے صرف روح سے نہیں، کیونکہ روح کی جگہ قبر نہیں ہے۔